इतनी शुरू करें। ये बीच में आपकी आवाज ड्रॉप हो गई, माफी ये प्लीज सर अपना सवाल शुरू से फरमा दें। जी जी
जब हजरत उमर हजरत अवैध करने से मिले
जी
तो उन्होंने कहा कि क्या अल्लाह भी तुम्हें जानता है, उन्होंने कहा कि हाँ अल्लाह भी मुझे जानता है। तो सर क्या अल्लाह ने आपको पता है ना कि मैं इशरत हूँ, आप डॉक्टर साहब डॉक्टर मसूद है, वो डॉक्टर शाहिदा है, वो बड़ा है, तो क्या अल्लाह को पता है या किसी और टाइप का जानता हूँ?
अब ये इसको जरा मिसाल से समझा देता हूँ ना। अब मैं कहूँ कि मैं इमरान खान को जानता हूँ तो क्या मैं वाकई जानता हूँ उसे? क्या मैं उसे फोन कर सकता हूँ? क्या मैं जाकर उसे मिल सकता हूँ? मैं कहूँ कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जानता हूँ, वो तो सब जानते हैं कि वो फलां साहब जो है वो चीफ जस्टिस हैं। क्या हम में से कोई बंदा उनसे जाके मुलाकात करके दोस्तों की तरह चाय पी सकता है? The answer is no। जानने का मतलब ये है, ठीक है। अब इसी तरह क्या इमरान खान मुझे जानता है? आंसर इज यस। भाई उसने फर्क करें मेरा नाम पढ़ा या किसी ने बताया या उसे पता है कि ये एक पाकिस्तानी है, बात खत्म। इतना ही पता है ना। लेकिन वो इतना तो मुझे नहीं जानता कि अगर वो किसी जरूरत के वक्त मुझे फोन करके कहे कि यार ये मेरे आ जा जरा दो मिनट गप लगाते हैं या मेरा ये काम कर दे। बात समझ आ गई आपको? मतलब ऐसे हेड ऑफ द स्टेट वो ये तो जानता है, मतलब किसी भी मुल्क का सदर ये तो जानता है कि ये मेरे मुल्क का एक बाशिंदा है, बस इतना ही जानता है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इंटेलिजेंस एजेंसी उसको फौरन आके बता देंगी कि भाई इस बंदे का ये नाम है, ये बैकग्राउंड है, ये इतना वेल्दी है, इतना हेल्दी है, या ये फला 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 जो भी उसके बारे में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होंगी, ये चक्कर में तुमसे मिलने आ रहा है। ये जानना तो ना हुआ ना। हम इसे किसी को जानकारी समझ रहे हैं। अब जब हजरत अवैस करनी ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से दरियाफ्त किया, जब उन्होंने कहा मुझे कोई नसीहत करे, तो उन्होंने पूछा कि क्या अल्लाह तुम्हें तुम अल्लाह को जानते हो? उन्होंने फरमाया जी हाँ। तो उन्होंने अगला सवाल पूछा कि अल्लाह भी तुम्हें जानते हो? उन्होंने कहा जी हाँ। तो उन्होंने कहा फिर मैं क्या नसीहत करूँ? तुम ऑलरेडी मतलब है अल्लाह से वाबस्ता हो, अल्लाह तुम्हें जानता है, तुम अल्लाह को जानते हो, तो मैं तुमसे ज्यादा से ज्यादा क्या कह सकता था? यही कहना था ना कि भी अल्लाह को जानो। भाई फकीर क्या कहता है कि भी अपना ताल्लुक अल्लाह से मजबूत तर बनाओ, यही कहता है ना। और फकीर में क्या कहना? जब उन्होंने इन दोनों सवालों पे कह दिया कि जी हाँ मैं जानता हूँ, तो उन्होंने क्या फरमाया? उन्होंने कहा फिर मैं तुम्हें क्या नसीहत करूँ? अब इसमें बड़ी अहम बात यह है कि ये बात सुन के हजरत उमर रोए क्यों, और उन्होंने ये क्यों फरमाया कि ये सारी सल्तनत को मुझसे दो कोड़ी के बस ले ले और करे। यानी अल्लाह से ताल्लुक के बाद एहसास होते ही उन्हें सारी सल्तनत की कीमत दो कौड़ी लगी और करे। यानी इस बात में जो बात छुपी हुई है, राज है, वो क्या है? यही तो है। बंदे का अल्लाह से ताल्लुक اللہ کا بندے سے تعلق، اللہ نے بندے کو اپنے کسی غرض و غایت کسی مقصد کے تحت تخلیق کیا ہے نا. اب بندے نے اس مقصد کو سمجھ لیا اور اس مقصد کو حاصل کرنے میں لگ گیا، تو اس نے کیا کیا؟ اللہ کی رضا کو پورا کیا، اللہ سے راضی ہوا. اب اللہ اسے جانتا ہے کہ بھئی اس بندے کو میں نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا اس نے وہ مقصد حاصل کرنے کی کاوش کی، اس میں کتنا کامیاب ہوا یہ اللہ کا جاننا ہو گیا. ٹھیک ہو گیا نا؟ جی کافی ہے یا مزید اس کی کوئی اور وضاحت کروں؟
نہیں سر.
چلو بہت شکریہ. ارشاد،
جب انسان نے
اصل میں اس بات سے زیادہ میں آپ کو ایک مثال عرض کر دیتا ہوں، مثالوں سے بات واضح ہو جائے گی نا. اب بادشاہ سلامت نے آپ سے کہا کہ آپ میرے وزیر اعظم ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو میں وزیر اعظم اپوائنٹ کر رہا ہوں، آپ میرے سیکنڈ ان کمانڈ ہیں، آپ حکومت چلائیں، لیکن میرے تخت پہ نہیں بیٹھنا، ٹھیک ہے. آپ نے اس ہدایت کو نظر انداز کیا اور تخت پہ براجمان ہو گئے. اب رنگے ہاتھوں آپ پکڑے گئے. کیا ہوا؟ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پہ انسان کیسا فیل کرتا ہے؟ برہنا فیل کرتا ہے، خود کو اریا محسوس کرتا ہے کہ میری ساری سکیمنگ جو ہے یہ تو اس کو پتا چل گئی. اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ فلمزی قسم کے ایکسکیوزز دینے لگتا ہے. مطلب کوئی بندہ، مثال، ایک اور مثال، اس مثال کے اندر ایک اور مثال. اب ایک بندہ آپ کے پرس سے پیسے نکال رہے اور آپ کمرے میں آتے ہیں اور وہ رنگے ہاتھوں آپ اسے پکڑ لیتے ہیں، یعنی کین اس کا ہاتھ پرس کے اندر ہے، تو وہ خود کو کیسا فیل کرے گا؟ وہ کیفیت کا بیان جو ہے وہ تمثیلن یہاں پہ بیان ہوا کہ انہوں نے خود کو برہنہ محسوس کیا. حالاں جنت میں کون سی ٹیکسٹائل فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں؟ تو لباس سے کیا مراد تھی؟ اب اس کی مثال بھی دیکھ لیں. چھوٹے بچوں کو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کپڑے پہنے ہوئے، انہوں نے چڈی پہنی ہے کہ نہیں پہنی، وہ اپنا. تو اس طرح جب آدم کا شعور پرائمری سٹیجز پہ بالکل اس معصوم چھوٹے بچے کی طرح ہے، تو اس کو لباس کا احساس ہی نہیں ہے، لیکن وہ احساس ہو گیا کہ پھر مجھے کیا ہوا؟ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پہ محسوس ہوا کہ غلط ہو گیا. تو وہ پتوں سے تن ڈھانپنے لگے، ہم نے لٹرلی میننگ لیے. اگر ہم اس کو فلمزی ایکسکیوزز کہیں کہ وہ بہانے کرنے لگے کہ مجھ سے تو یہ ہو گیا، تو مجھ سے یہ ہو گیا، میں تو صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ موبائل اس میں پڑا ہے کہ نہیں. اب آپ کو خوب پتا ہے، اسے بھی پتا ہے کہ وہ اصل اس کا جو مقصد تھا وہ مطلب ایکسپوز ہو گیا. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ نہیں؟ دیکھیں نا ہم نے کیا کیا. میں فرض کریں بچے سے کہتا ہوں یار میرا ہینڈ فری اڑ گیا، اب وہ اس کو اڑنے کے لفظ کو لٹرلی لینے بیٹھ جائے اور مجھے آگے سے ڈانٹے کہ جی آپ نے پنجرا کیوں خالی چھوڑا تھا، آپ نے پنجرے کا دروازہ کیوں نہیں بند رکھا تھا، اس کے پر کیوں نہیں کاٹے تھے، تو کیا کہیں گے ہم؟ جی یار کیسی عجیب بات کر رہے ہو، تمہیں نہیں پتا ہینڈ فری کیا ہوتا ہے اور اڑنے سے میرا کیا مطلب ہے؟ میرا مطلب ہے کہ یہ فیوز ہو گیا یا خراب ہو گیا. غور کریں, ہم عام بول چال میں ایسے جملے برتتے ہیں یا نہیں برتتے؟ کہ ان کے لٹرل میننگز نہیں لیے جاتے. یہی جملہ حضور قلندر باب اولیا نے اس بات کی وضاحت لوح قلم کتاب میں کی ہے کہ صحابہ کرام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال میں, ان کی احادیث میں, یعنی جو کچھ وہ ارشاد فرماتے تھے اس میں بڑا شغف تھا, کیونکہ ان کو حضور کی ذات میں شغف تھا, لہذا وہ ان کے کلام کو توجہ دیتے تھے. لہذا وہ معنویت, ادبیت اور مفہوم کی پوری گہرائیوں سے آشنا ہو جاتے تھے اور نوری الفاظ کے نوری تمثلات سے بغیر کسی کاوش کے واقف ہو جاتے تھے. اب یہ چار چیزیں آ گئیں, معنویت, ادبیت اور اس کے بعد مفہوم کی گہرائیاں اور پھر نوری تمثلات. تو اسی طرح کلام پاک کا یہ چار درجے ہیں. ہم چونکہ الفاظ کا لفظی معنی لیں گے تو ایک مفہوم بنے گا, جب آپ اس کی ادبیت پہ غور کریں گے تو ایک دوسرا مفہوم بنے گا, جب آپ کہنے والے کے ذہن سے وابستہ ہو کے سنیں گے تو بالکل ایک تیسرا مفہوم آپ کے, یعنی مفہوم کی گہرائی کی ایک سطح آپ کے ذہن میں ابھرے گی. اور جب آپ کا ذہن بالکل وحی کی طرزوں کو سمجھنے لگ پڑے گا تو کیا ہوگا, الفاظ کے نوری تمثلات سامنے آ جائیں گے. جی
کے ہیں نا,
جی ہاں, میں نے اسی کنفیوژن کو پوری طرح آپ کے ذہن سے واش کرنے کے لیے آپ کو عرض کیا نا کہ الفاظ کے درجے ہیں, الفاظ کے مفاہیم کے درجات ہیں, یعنی لفظوں کی ظاہری شکل. پھر آگے میں نے دیکھے نا, آپ نے ایک بات کہی کہ جی انہوں نے وہ کپڑے اتر گئے, وہاں تو لکھا ہے کہ انہوں نے خود کو برہنہ محسوس کیا. محسوس کیا نا, ایکسپوز ہو گئے. انگریزی میں کیا کہیں گے, یعنی کہ وہ اس ایکسپوزر کو, اردو میں آپ کسی بھی طرح کہیں تو یہی کہیں گے کہ وہ ننگے ہو گئے. کہتے ہیں نا, اس نے فلاں نے فلاں کو ایکسپوز کر دیا. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ تو یہ جو ایکسپوزر ہے وہ اصل میں کیا ہے, اللہ کو تو پتا تھا سب, لیکن خود ان کو اپنے شعور پہ واضح نہیں تھا. وہ ان کے اپنے شعور پہ واضح ہو گیا کہ جی ہم کیا غلطی کر بیٹھے ہیں. اسی لیے حضرت آدم کی یہ جو دعا ہے اس کے الفاظ پہ غور فرمائیے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کیا کہا, ربنا ظلمنا, ہم نے اپنے انفسوں پہ ظلم کیا, اس کو ڈسپلیس کر دیا, اس کو اصل جگہ سے ہٹانے کا جرم ہو گیا ہم سے. توجہ اللہ کی طرف سے ہٹ کر درخت کی طرف چلی گئی, شیطان کے بہکاوے میں آ کر. اس توجہ کے ہٹاؤ کو وہ ظلم کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ بتا رہے ہیں, ہمیں کلام پاک میں بتا رہے ہیں, حضرت آدم کی زبانی بتا رہا ہے. وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جی مجھے شیطان نے بہکایا اور مجھ سے غلطی ہو گئی. نہیں, وہ غلطی کا لفظ نہیں استعمال کر رہے, وہ تو ظلم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, اگر تُو نے ہمیں معاف نہ کیا یعنی ہمارے ذہن کو تو نے وسعت نہ دی، وہ تر ہم نہ اور ہم پہ یہ اپنا نظام رحمت جاری نہ کیا، لنکونن ہو جائیں گے ہم من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں. اب اس سے ثابت کیا ہوا کہ ہمیں اپنی غلطیوں کا خود احساس کرنا ہے اور ان کی اصلاح کرنی ہے یا ان سے بچنا ہے. واضح ہو گئی بات؟ جی جناب. جی جی، تصویر کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو دیکھے نا بات استعمال کی ہے. دیکھیے آپ دن کے وقت چیزوں کو کتنا ڈیٹیل سے اور کس قدر مطلب ترتیب سے دیکھتے ہیں. آپ ہر کام ترتیب سے کرتے ہیں، اسے سیریل ٹائم کہتے ہیں. نہار کی سب سے بڑی پہچان ہے یہاں سیریل ٹائم چل رہا ہے، کیا کیا ڈیٹیلز اور ترتیب. مثلاً آپ یہاں کتاب پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کتاب ہاتھ میں لیتے ہیں، کھولتے ہیں، پھر اس کے صفحات کو جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو لفظ با لفظ، جملہ بائی جملہ، سطر بائی سطر، پیرا بائی پیرا، صفا بائی صفا، ورق بائی ورق پڑھتے ہیں یا نہیں؟ یہ نہار کے حواس کی کارکردگی آ گئی. اب نان سیریل ٹائم یعنی لیل کے حواس میں ہم سیریل یعنی یہ ترتیب کے پابند نہیں رہتے. آپ خواب میں اکثر دیکھتے ہیں، مثال اس کی یہ کہ آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ کسی سے بیٹھے بات کر رہے ہیں، پھر دیکھتے ہیں میں پہاڑ سے چڑھ رہا ہوں، کہیں دیکھتے ہیں کہ میں باغ میں بیٹھا ہوں، کبھی دیکھتے ہیں کہ میں کمرے میں. یعنی وہاں یہ ترتیب نہیں ہے کہ آپ باغ سے پہاڑ تک کیسے گئے، وہ درمیانی سارے مراحل حذف ہو گئے، تو یہ ترتیب نہیں رہتی وہاں. تو لیل کی رفتاروں کا کمال یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کی رفتار تیز ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ اس میں ترتیب نہیں ہوتی. اور اگر عام زبان میں بات کریں تو وہاں ہمارا یہ شعور بھی ساتھ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم خواب جو ہے وہ غیر ارادی، غیر اختیاری طور پہ دیکھتے ہیں اور غیر شعوری کیفیت میں ہوتے ہیں. جو جھلکیاں ہمیں بعد میں حافظے میں رہ جاتی ہیں ہم انہیں خواب قرار دے دیتے ہیں. اگر ہم کہیں یہ لیل کے حواس کا استعمال شعوری طور پہ کرنا چاہیں تو اور اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ خواب دیکھنا سیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ وہ خواب یاد بھی رہیں گے اور آپ لیل کے حواس کو شعوری طور پہ استعمال کرنا بھی شروع کر دیں گے یا کر سکیں گے. کچھ واضح ہوئی بات یا نہیں؟ ویلکم. جی وعلیکم السلام. پارڈن، دوبارہ فرمائیے. حکمت تو سن رہا ہوں، دوسرا پہلا لفظ کیا فرمایا؟
علم.
علم یہ لفظ حکمت جو ہے نا یہ درست فیصلے کو کہتے ہیں جو کہ علم کی روشنی میں ہی ہو سکتے ہیں. آپ کو کسی چیز کا علم ہوگا تو آپ اس کے بابت فیصلے لے سکتے ہیں اور اس کو درست فیصلے کو حکمت کہتے ہیں. اب یہ جو حکیم ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ تشخیص کرتا ہے, آپ سے چند باتیں پوچھتا ہے اور تشخیص کرتا ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے, اور ساتھ میں اس کا علم اس کو بتاتا ہے کہ اس مرض کا یا اس غلطی کا یا اس جو بگڑا ہوا توازن ہے جسم میں اس کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے. تو وہ آپ کو چند جڑی بوٹیوں کے نام یا ان کا بنا ہوا معجون یا صفوف یا پھکی دے دیتا ہے یا شربت بنا کے کہتا ہے یہ استعمال کر لو. وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کا علم بتا رہا ہے اس کو کہ یہ چار مزاج ہیں اور اس بندے میں کون سا مزاج حاوی ہو گیا اور کون سا مزاج دب گیا مغلوب ہو گیا. تو وہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے, دبے ہوئے کو سپورٹ کرنے کے لیے جو بھی فیصلے کرتا ہے, ہم نے اس کا نام حکمت رکھا. یعنی یہ جو ہمارے حکیم صاحب, اب یہ حکیم کا لفظ اللہ کا نام کے ناموں میں سے ایک ہے, اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب کریم اپنے علم کی روشنی میں یا اپنے علم کے زور سے جو بھی فیصلے کرتا ہے وہ حکمت پہ مبنی ہوتے ہیں, اس کی وجوہات ہوتی ہیں. تو یہ علم جو ہے یہ کسی چیز کی جانکاری کو کہتے ہیں. اب ظاہر ہے اللہ رب کریم عالم بھی ہے اور علیم بھی ہے. عالم کا مطلب ہوتا ہے علم رکھنے والا, عالم الغیب و شہادہ, وہ ظاہر اور غیب دونوں کا علم رکھتا ہے. وہ ظالے کا تقدیر العزیز العلیم, وہ مقداروں کا تعین کرنا علم کا استعمال ہوا. تو اس علیم کہتے ہیں علم کو استعمال کرنے والے کو, عالم کہتے ہیں جاننے والے کو یا علم رکھنے والے کو, حکیم کہتے ہیں درست اپنے علم کی روشنی میں درست فیصلے کرنا. درست فیصلے جو ہیں وہ ظاہر ہے کسی پرپز کو سامنے رکھ کے کیے جائیں گے نا, یعنی ان کی کوئی مقصدیت ہوتی ہے. بلا مقصد بے تکے فیصلے کیا کہلائیں گے؟ ظاہر ہے ان کا تعلق جہالت سے جڑے گا, اور درست فیصلوں کا تعلق علم سے جڑے گا. تو یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو حکمت کہتے ہیں. کافی ہے؟ ویلکم.
سر ایک اور
جی
تو سر یہ خود میں خوب میں سمجھنا چاہیے
جہاں پہ آیا. ہاں جی دیکھے نا, میں نے ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے کیا عرض کیا کہ الفاظ کے تو لٹرل میننگز ہیں, ٹھیک ہے, ایک اس کا مفہوم ہے. اب دیکھیں ہم کہتے ہیں وہ فلاں بندہ شیر ہے, کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ واقعی شیر بن گیا؟ کیوں جی؟ اب یہ اسی طرح کے استعارے ہیں, آپ اسے باہر دونوں طرح پڑھیں گے نا. قرآن حکیم ہمیں باہر خارجی دنیا سے بھی آگاہ کر رہے اور ساتھ میں اس کے انٹرنسک میننگ یعنی اس کے باطنی مفاہیم آپ کو اپنے باطن کی طرف متوجہ کرتے ہیں. تو جب ہم ان کے باطنی مفاہیم کی طرف توجہ کرتے ہیں تو شمس, اب جیسے حضرت ابراہیم کے واقعے میں انہوں نے ایک ستارہ دیکھا, قرآن کے الفاظ ہیں, ٹھیک ہے, ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھا. اب مجھے بتائیں آپ آسمان کی طرف نظر کرتے ہیں تو ستارے دکھتے ہیں یا ستارہ دکھتا ہے؟ اس سے علماء باطن نے اخذ کیا کہ بھئی وہ اصل میں مراقبے کسی کیفیت میں تھے اور انہوں نے اپنے انر سیلف میں اپنی روح حیوانی کا مشاہدہ کیا. اس کو اسے کوکب یا نجم کہا گیا. جب انہوں نے اس کو چاند کی صورت بڑا اور روشن دیکھا یعنی وہ نقطہ پھیل گیا. اب وہ نقطہ ذات جو ہے وہ جب اتنا سا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے لوگوں کو جو مراقبہ کرتے ہیں ان کو یہ دکھتا ہے باقاعدہ ایک ٹمٹماتا ہوا نقطہ تھا جو کہ اصل میں وہ سمجھتے ہیں یہ نقطہ ذات ہے. نہیں, نقطہ ذات اور چیز ہے, یہ روح کے درجے دکھ رہے ہیں, ان کی ذات ان پہ واضح کر رہی ہے. اب اسی طرح وہ پھر کرتے کراتے ایک وقت آتا ہے یا جب وہ اس قرآن میں جو حضرت ابراہیم کا قصہ ہے اس میں پھر انہوں نے سورج کو دیکھا. یہ دیکھیے نا, سورج تو وہ روز ہی دیکھتے ہوں گے یا چاند اکثر دیکھتے ہوں گے, راتوں میں ستارے بھی دیکھتے ہوں گے, لیکن وہ خاص طور پہ ان کو خدا کیوں مان رہے ہیں؟ رب پہ ساد کیا اور پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ میں ڈوبنے والوں سے, چھپنے والوں سے, غروب ہو جانے والوں سے پیار نہیں کرتا, میں ان کو نہیں چاہتا. اس سے ثابت ہوا کہ یہ سارا باطنی کیفیات کی بات ہو رہی ہے. تو یہ بات واضح ہو گئی آپ کو کہ شمس سے مراد روح اعظم کا درجہ ہو گیا, قمر سے مراد, چاند سے مراد روح انسانی ہو گیا, اور نجم یا کوکب دونوں لفظ ستاروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں, یہ روح حیوانی کے لیے. آپ اس طرح سوچ کے دیکھیں گے تو پھر قرآن کے بہت سے راز واضح ہوں گے. آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ دریافت کیا. یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے, میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی وضاحت اور بھی عرض کر دوں اس بارے میں. دیکھیں, ہم اپنے وجود میں بیک وقت تینوں درجوں پہ کام کر رہے ہیں. میں یہ بات کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ جب ہم وہ کام کرتے ہیں جو حیوانات بھی کر رہے ہیں, مثلا کھانا پینا, سونا, جاگنا, اگنا, موتنا, بچے پیدا کرنا, ان کی پرورش کرنا, گھر بنانا, لڑنا, یہ سب کیا ہے؟ یہ سب روح حیوانی کا درجہ ہے. یعنی جو کام حیوان کر رہے ہیں وہ ہم بھی کر رہے ہیں, لیکن انسان ذہنی سطح پہ یا روح انسانی کی سطح پہ تب آتا ہے کہ وہ کام کرے جو حیوان نہیں کر سکتے. حیوان کیا نہیں کر سکتے؟ حیوان آلات اور اوزار نہیں بنا سکتے, ایجادات اور اختراعات نہیں کر سکتے, ہتھیار تو بالکل بھی نہیں بناتے. یعنی وسائل میں, اللہ کے دستیاب وسائل میں تبدیلی کر کے اس کو مفید مطلب بنانا. اب کھرپا بنایا تو کیا کیا؟ لوہے کے ٹکڑے میں دستہ لگا کے اسے کھرپا کہا. اب درانتی بنائی تو کیا کیا؟ لوہے کے ٹکڑے میں دستہ لگا کے آگے سے اس کے دندانے بنا دیے. تو یہ وسائل میں رہتے ہوئے وسائل میں تبدیلی کر کے وسائل کو استعمال کرنا انسانی درجہ ہو گیا, ذہنی درجہ ہو گیا. لیکن روح اعظم کے درجے پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ کام جو انسان بھی نہیں کر سکتا. اب انسان کیا نہیں کر سکتا؟ وہ وسائل کے بغیر کام نہیں کر سکتا. تو جب وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ وسائل کے بغیر کام کر سکے تو گویا وہ اپنی روح اعظم کا استعمال کر رہا ہے. اب قرآن حکیم میں ہمیں اس کی مثال جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے واقعے میں ملتی ہے کہ وہ گنجے کے سر پہ ہاتھ پھیرا وہاں بال اگائے اور کرے, انہوں نے کوئی تیل نہیں ملا, انہوں نے کوئی دوائی نہیں کھلائی اس کو, انہوں نے کوئی اس کا ٹرانسپلانٹ نہیں کیا, تو یہ بال کہاں سے اگائے؟ یعنی مادی وسائل کے بغیر کام کر کے دکھانا, یہ روح اعظم کا درجہ ہو گیا. اسی طرح وہ نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا, کیا ہوا؟ وہ بینا ہو گیا, یعنی اس نے دیکھنا شروع کر دیا. اور یہ تصدیق قرآن کر رہے, اس کا مطلب ہوا کہ وہ روح اعظم کے درجے پہ کام لینے کا یہی طریقہ ہے. پھر حضرت مریم کا قصہ دیکھ لیں, مادی وسائل یعنی مادی ذرائع جو ہیں ان کے بغیر انہوں نے کنسیو بھی کیا, ڈیلیور بھی کیا, ہاں یا نہیں؟ ٹھیک ہو گیا یہ بات؟ ذہن میں دہرانے سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ نے تو ہمارے اندر تینوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں, یہ پورا پیکج ہے. ہم صرف ایک ہی صفحہ پڑھے جا رہے ہیں, پڑھے جا رہے ہیں, وہیں پہ کھوئے ہوئے ہیں, باقی دو صفحات کھول کے نہیں دیکھ رہے. اب یہ جتنے سائنسدان ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ روح انسانی کے درجے پہ یعنی اپنے ذہن سے کام لے کے ایجادات اور اختراعات کر رہے ہیں یعنی, لیکن کیا وہ ہر چیز جو بھی بناتے ہیں اس کے لیے وہ وسائل کا استعمال کرتے ہیں؟ وسائل اللہ کے عطا کرتے ہیں. جی کلندر شوق کا کیا؟ جی 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 یعنی ڈائمینشن, ہاں جی بالکل, وہ ڈائمینشن کی اظہار ہے نا, یعنی جو جو آپ نیچے اترتے ہیں نزول کرتے ہیں, پہلے اطلاع میں کوئی ڈائمینشن نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, رفتہ رفتہ پہلے وہ ڈاٹس دکھتے ہیں, پھر وہ پوری شکل دکھنا شروع ہو جاتی ہے. ڈائمینشن کیا ہوتا ہے؟ وہما, خیال, تصور اور احساس. احساس کے درجے پہ دیکھیں کیا, لیونگ لائف, لیونگ ورلڈ, لیونگ کانشیس, کیا لکھا ہے انہوں نے, یہ جو ہم جس زندگی میں نہیں ہے اس کا پورا شعور. اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ اوپر ان چاروں دائروں سے C4, C3, C2, C1 سے اوپر ایک نقطہ ہے, آنکھ سی بنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر لکھا ہے تاج الدین بابا اولیا ناگپوری, نیچے لکھا ہے شہنشاہ ہف تکلیم, یعنی سات سلطنتوں کا شہنشاہ. سات سلطنتوں کا شہنشاہ کیا مطلب ہے؟ اس پہ آپ غور کریں کہ یہ سات سلطنتوں سے کیا مراد ہے. تو میں یہ آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ جیسے اب یہ جمادات ہیں, انگریزی میں کیا کہیں گے کہ منرل کنگڈم. کنگڈم کا لفظ آپ نے سنا ہوگا نا, اینیمل کنگڈم, یعنی نو کا اجتماع, ایک جیسی نو ہے, یعنی ان میں قدر مشترک کیا ہے کہ وہ جمادات ہیں. اب اسی جمادات کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے دوسرا ہے پلانٹ کنگڈم, اس میں گھاس پھوس سے لے کے بڑے بڑے درختوں تک, ایلگی سے لے کے چنار اور چلغوزے کے درختوں تک سارے ہر طرح کی جڑی بوٹیاں اور فصلیں اور سبزیاں ہر طرح کے نباتات آ گئے. تیسرا درجہ جو ہے وہ حیوانات کا ہوا. اب حیوانات اینیمل کنگڈم دیکھ لیں. اینیمل کنگڈم میں آبی جانور, پھر ایمفیبین, پھر اس کے بعد مزید اب دیکھیں تو حشرات و لرز, حشرات و لرز کے بعد آگے دیکھیں تو درندے, چرندے, پھر اس سے اوپر پرندے, پھر پرندوں کی نوئیں, مکھی سے لے کے تو شاہین تک, باز, شاہباز تک, گدوں تک, چیلے, سب بڑے بڑے. اسی طرح پھر کروں کا ایک نظام ہے, سورج, چاند, ستارے, سیارے, میٹیور جنہیں شہاب ثاقب ہم کہتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا فضا میں جو ہے وہ سارا ایک الگ ریل میں ہم ایک کرے پہ رہ رہے ہیں. تو دس ول میک اٹ فورتھ کنگڈم, جمادات, نباتات, حیوانات اور پھر کرے. کروں سے پھر اوپر ایک ریل میں جس کا نام ہے ملائکہ. ملائکہ کی آگے کتنی قسمیں, کتنی نوئیں, ملائکہ ارضی, ملائکہ سماوی, ملائکہ حاملان عرش, اور ملائکہ کے بعد آگے جو ہے وہ جنات کا عالم آ گیا. یعنی ملائکہ میں ملائکہ عرضی, حاملان عرش, پھر بیت المامور اور اس سے اوپر ملائیالہ کے فرشتے, ان سارے اس سے مطلب چھٹا زون جو ہے وہ آپ کا جنات کا آ گیا. اب اس میں کتنی نوئیں ہیں, کتنے وہ لوگ ہوں گے وہ ہمیں نہیں معلوم. اب اس کے بعد فردر اس میں حضرت انسان خود آ گیا, یعنی یہ ساتواں ریل میں انسانوں کا ہو گیا. تو یہ شہنشاہ ہفت اقلیم کو میں واضح کر رہا تھا کہ یہ ساتوں درجوں پہ شعور کے یہ سات درجے, ان ساتوں کو ایک ایک سلطنت مان لیں تو ان کا حکم ان ساتوں درجوں پہ چلتا ہے. اس لیے ان کو تاج الدین باب اولیاء کو شہنشاہ ہفت اقلیم کہا گیا. ٹھیک ہو گیا جی؟ چلے, میرا خیال ہے کہ یہ نیٹ کا بھی پرابلم آ رہا ہے تو یہیں تک کافی آج کے لیے. باقی انشاءاللہ پھر بات رہتی ہے. اللہ خوش رکھے. تھینک یو. اللہ حافظ.